نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ان کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی حکمت کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے. قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ قدرت میں کوئی قید نہیں ہے. اطلاق کا مطلب قید کی نفی، یعنی وہ جب چاہیں اور جو چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں اور جیسے چاہیں کر سکتے. چاہیں تو ایک سیکنڈ میں پوری کائنات کو ختم کر دیں، کیونکہ جس کے ساتھ کا مطلب پوری کائنات، آسمان و زمین کا نظام، کہکشاؤں کا نظام، پورا سولار سسٹم، سمندر اور دریا، پہاڑ تو کچھ بھی نہیں. اور اگر وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں ایسے ہزاروں پیدا فرما دیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے ہونے کو فرما دے ویسے ہو جاتی. ایک سیکنڈ میں ہونے کو فرمائیں گے تو ایک سیکنڈ میں ہوگی، اور اگر چھ دن میں ہونے کو فرمائیں گے تو چھ دن میں ہوگی. آسمان و زمین کو چھ دن میں ہونے کو فرمایا تو وہ چھ دن میں ہوئے. یہ نہیں ہے کہ چھ دن کی ضرورت تھی، ضرورت چھ دن کی نہیں تھی، مصلحت تھی، حکمت تھی، تو اس کو انہوں نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام. آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا چھ دنوں میں، اور دن تو سوتے بھی نہیں، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، تو دن اور رات بھی نہیں تھے. تو چھ دن سے مراد چھ دن میں جو وقت لگتا ہے وہ فرمایا. پھر یہ چھ دن ہمارے ہیں یا چھ دن ان کے ہیں وہ نہیں معلوم، کیونکہ ہمارے چھ دن ایک دن چوبیس گھنٹے کے حساب سے ہوتا ہے، ان کے پاس ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے حساب سے ہوتا ہے. جب ہمارے پاس ایک ہزار سال ہوں تو ان کے پاس ایک دن ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے ہزار سال کی طرح ہے. اور چھ دن چھ مرحلوں میں بھی مراد ہو سکتا ہے، مرحلہ وار بنایا، ترتیب وار بنوایا. سورہ دخان میں اس کی تفصیل موجود ہے، پہلے کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا. صرف زمین بنائی نہیں بلکہ زمین کے اندر کا پورا نظام بنایا، اور زمین میں سارے خزائن ودیعت فرمائے. خزانوں کو ودیعت کیا گیا، آنا چاہ رہے ہیں گے. تو اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں اور بڑے ہی حکمت والے ہیں. اتنی حکمت ہے، اتنی حکمت ہے اس کی تو حد نہیں. جتنا زیادہ تحقیقات ہو رہی ہے ویسے ویسے اللہ پاک کی حکمت کھلتی جا رہی ہے ذرے ذرے میں.
علامہ اقبال کا شعر ہے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے جو ذرے کا جگر چیرے۔ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی حکمت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ ذرے کو پھاڑ کے دیکھیں گے تو اس میں سورج نظر آئے گا آپ۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، لہو خورشید کا ٹپکے، لہو معنی خون۔ آج کل شاعری بھی بڑی مشکل ہے، کوئی شعر سنا ہے تو اس کی تفسیر بھی خود ہی کرنا رہتا ہے۔ لہو خورشید کا ٹپکے جو ذرے کا جگر چیرے، اگر ایک ذرے کو کھول کے دیکھیں آپ تو اس میں سے پورا سورج کا نظام نظر آئے گا، سولار سسٹم نظر آئے گا اس میں۔ ایسی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بڑی قدرت والے ہیں وہ، سب کے خالق ہیں، سب کے خالق ہیں۔ اور خلق بڑی عجیب چیز ہے، خلق ایک خاص چیز ہے۔ اور لقد وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاطر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ کسی چیز کے ایجاد کرنے کے لیے ٹائپس الگ الگ ہیں، ایک ہوتی ہے بداعت، اور ایک ہوتا ہے فطور، اور ایک فطرہ سے، اور ایک ہوتا ہے خلق۔ تینوں بھی اللہ ہی ہیں، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، خالق السماوات والارض ومن فیہن۔ اور خلق میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہی شے ہوتی ہے۔ خلق کی خصوصیت یہ ہے کہ مخلوق جو ہے نا، وہ خالق پر ہر وقت، ہر آن، ہر سیکنڈ ڈیپینڈ رہتی ہے، محتاج رہتی ہے۔ اور مخلوق میں پورے آسمان، ساتوں، پوری زمین، عرش، کرسی، جنت، جہنم، دریا، پہاڑ، دریا کی پوری مخلوق، خشکی کی پوری مخلوق، سارے انسان، سارے جنات، ساری ارواح، سارے ملائک، مخلوق میں سب، کوئی ایکسپشن نہیں۔ پیغمبر پیر اسی میں، اور فرعون اور کافر اسی میں۔ مخلوق، مخلوق جو ہے، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خالق اور مخلوق کا تعلق سمجھانے کے لیے یہ فرمایا ہے، پرانی ہے نا، اور سنتے رہتے، سنا تو تھوڑا سا۔ خالق اور مخلوق کا تعلق سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ جیسے آپ اپنے ذہن میں کچھ سوچیں، بیٹھے بیٹھے آپ اپنے ذہن میں سوچیں، کس چیز کو سوچیں؟ فرمایا ایک بہت بڑا ملک سوچے، بڑی بادشاہت سوچے، ایک دنیا سوچے کہ جس میں آسمان ہو، جس میں زمین ہو، پھر اس کے بعد اس میں کوئی شہر ہو آپ کے پسند کا۔ ظاہر ہے کہ کسی کے ذہن میں دبئی ہوگا تو کسی کے ذہن میں شکاگو ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی بلڈنگیں وہ بھی سوچو، بڑی بڑی لمبی لمبی بلڈنگیں کھڑی ہیں، سو سو مالے کی، سو سو منزلہ، 100 منزلہ، 120 منزلہ، برج الخلیفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی روڈیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پارک، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا پورا نظام، پولیس بھی، شرطے بھی، فوج بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوست، پھر اس کے ساتھ ساتھ دشمن۔ تھوڑے دوست بھی سوچیں، تھوڑے دشمن بھی سوچیں، مخالفین بھی سوچیں، موافقین بھی سوچیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے کو بادشاہ بھی سوچیں، میں سب کا بڑا ہوں، کنگ ہوں، کوئین ہوں، اور پھر جناب والا میں اپنے ماتحتین کو یہ آرڈر دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں کہ یا اس کو پکڑو، وہ چور پکڑو، وہ ڈاکو پکڑو، وہ دہشت گرد پکڑو، اور میں سوچتا چلا جا رہا ہوں، پوری دنیا سوچ رہا ہوں۔ عجیب چیز ہے، آگ بھی سوچ رہا ہوں، پانی بھی سوچ رہا ہوں، درخت بھی سوچ رہا ہوں، مکانات بھی سوچ رہا ہوں، فرش بھی سوچ رہا ہوں، और छत भी सोच रहा हूँ, जमीन भी सोच रहा हूँ, आसमान भी सोच रहा हूँ, दोस्त भी सोच रहा हूँ, दुश्मन भी सोच रहा हूँ, सब चीज सोच रहा हूँ। अब पूरा का पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुल्क मैंने अपने दिमाग में आबाद कर लिया। अब ये बोलो कि उसमें उस दिमाग में आसमान और जमीन कैसे हैं, उनके उनका मेरे साथ ताल्लुक कैसा है, वो मेरे कितने मोहताज हैं, उनका क़याम कैसा है, उनकी सिफत कैसी है। सिफत से मेरा लंबापन, चौड़ापन, खूबसूरती, बदसूरती, कलर, जो भी आप सोचेंगे। एक तफम कोई तर्जुमा करो यार, काफी मुश्किल है। ये हमारे शेख को बोल रहा हूँ मैं, वहां पे भी एक शेख है क्या? एक सेकंड के लिए भी उन तमाम चीजों का जो मेरे दिमाग में है एहतियाज खत्म नहीं होता, एक सेकंड के लिए, और उनका क़याम एक सेकंड का मोहताज है। उसी वक्त आयन वक्त में बच्चा रोता हुआ आ गया, समझ में आ गई नहीं, आयन वक्त में उसी वक्त कोई चीज पेश आ गई और मैं झट जहन झटक के बाहर निकल गया दरवाजे के, पूरी दुनिया खत्म। कहाँ से रहती तवज्जो पर है सारा मसला। ये मतलब है लाता खुद हुसैनतुम वला नौम का, लाता खुद हुसैनतुम वला नौम, ना नींद है वहां पे ना ऊंग है, और इसलिए वो कय्यूम है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कय्यूम माने कायम रखने वाला, हर शय को कायम रखने वाला, उस शय की हालत पर, उस सिफत पर, उस क्वालिटी पर, उन असरात पर वो कय्यूम है। इसलिए मैं और आप, हमारे बच्चे, हमारे यानी हमारे कारोबार, हमारी चीज़ें, हमारी ज्वेलरी, हमारे हमारी गाड़ियाँ, हमारा सामान, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मकानात, दुकानात, पूरी कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा, आसमान, ज़मीन, सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के हर वक्त मोहताज, हर सेकंड में मोहताज। और एक साइड से एहतियाज नहीं है, हजारों लाखों एतबार से एहतियाज है हर वक्त की। لا يستغنى عن الله طرفة عين, पलक झपकने के बराबर अल्लाह से इस्तग़ना नहीं है। ومن ظن انه مستغن عن الله طرفة عين فقد خرج عن ملة الاسلام, जो आदमी ये सोचे कि वो एक सेकंड के लिए भी मोहताज नहीं है, वो इस्लाम से ही निकल जाता है। ये अकीदत तहावी की इबारत है, यानी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे जहाँ पे बयान किए गए हैं उनकी, वो वहाँ की है ये इबारत। किसी आन अल्लाह ताला की एहतियाज खत्म नहीं होती, सब के सब मोहताज। एक मजमून और है यहाँ से हमारी पुरानी बहनों को सुनाने का, चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो सहले मुमतना है। सहले मुमतना का मतलब ये है कि सादा से सादा, सिंपल से सिंपल, देहाती से देहाती, अनपढ़ा लिखा वो भी उसके मफहूम को उस एतबार से ले सकता है, और बड़े से बड़ा आलिम, बहुत ही जहीन, बहुत ही तेज, नोबल इनाम याफ्ता, साइंसदान, जो भी है, वो अपने एतबार से ले सकता है और फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम जहां का वहीं रहता है, और अभी उसकी पहुंच से बहुत ऊपर होता है, फिर भी वो उसकी पहुंच से बहुत ऊपर होता है। इसीलिए एक और बात भी सुना देता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा ज़हन इधर चल रहा है थोड़ा तसव्वुफ की तरफ। ये तसव्वुफ के मज़ामीन कहलाते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह तसव्वुफ की जुबान में कहलाता है। मना हो गया, اس میں یہ مضمون ہے کہ فقر جو ہے نا یہ کھلتا ہے بندے پر، محتاج ہونا یہ کھل جاتا ہے. اصل لا الہ الا اللہ کی معرفت اس کا نام ہے کہ جس پر اپنا اور اپنی پوری مخلوق کا فقر اور احتیاج اور محتاج ہونا، ڈیپینڈ ہونا کھل جائے، اس پر لا الہ الا اللہ کا مفہوم آیا ہوا. ہم سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے بغیر، کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ بھی بہت بہت ہی نیچے اتر کے بات ہے یہ کہ مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی کچھ کرتی ہے مگر کسی کے ساتھ کرتی ہے، یہ مطلب ہے نا. تو اس کو نیچے کا مفہوم بولتے. بہت حقیقت بھی جو ہے، جب حقیقت اللہ پاک کسی پر کھولتا ہے تو مخلوق کچھ کرتی ہوئی دکھتی ہی نہیں، کیونکہ خلق جو ہے اللہ پاک کی صفت ہے، اور کرنا جو ہے نا اس میں بھی خلق ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے صوفیہ کے پاس حرکت ایک، نسبت دو، ایک اصطلاح ہے ان کے پاس. کام ایک ہوتا ہے، نسبتیں دو ہیں، مطلب ایک نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ایک نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ خالقیت کی ہوتی ہے، اور بندے کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ کسب کی ہوتی ہے، کمانے کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں، تو میرا بولنا اس میں یہ ایک عمل ہے، عمل میں خالق اللہ ہوتا ہے ہمارے عقیدوں میں. اور اہل سنت معتزلہ کے عقیدوں میں جو فرق ہے نا، اس میں سے ایک یہ بھی تو ہے نا. معتزلہ جو ہے نا بندوں کے افعال کے خالق بندوں کو مانتے ہیں، مانتے تھے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. حضور نے فرمایا نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک ناجی ہوگا، بقیہ ناری ہوں گے. ایک لمبی حدیث ہے. تو ان 72 میں سے ایک فرقہ معتزلہ اور ان کے قریب کا خوارج کا ہے. معتزلہ اور خوارج کے عقیدے بہت حد تک ملتے جلتے ہوتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں. اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہونے میں جو عقیدوں کا فرق ہے، ان میں بہت سی چیزیں ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بندوں کے افعال کو، یعنی سننے کو، بولنے کو، دیکھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، کھانے کو، کمانے کو، خرچ کرنے کو، دوستی کو، دشمنی کو، محبت کو، نفرت کو، ان اعمال کو بندوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ بندے ہی ان کے خالق ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے خالق بھی اللہ ہی ہیں، جیسے ہمارے خالق اللہ ہیں اور چیزوں کے خالق اللہ ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے بھی خالق ہیں اور تمہارے عمل کے بھی خالق ہیں اللہ پاک. چیزوں کے مقابلے میں عمل حرکت جو ہے نا وہ زیادہ ہے. چیزوں کے خالق اللہ کو مانے اور عملوں کے خالق بندوں کو مانے تو بندے بڑے خالق ہو جائیں گے، اللہ میں چھوٹے خالق ہو جائیں گے. عمل بہت زیادہ ہے، اللہ ہی خالق ہیں. جب اللہ خالق ہے تو اب آپ سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس خلق کو کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بندہ کاسب ہوتا ہے. عمل ایک ہی ہوتا ہے، ایک نسبت اس کی اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ خالق ہونے کی، ایک نسبت بندے کی طرف یعنی مخلوق کی طرف ہوتی ہے وہ کاسب ہونے کی. ہم کماتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے خلق کو، اور ذمہ داری اسی اعتبار سے آتی ہے. اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں. یہاں پہ سوال یہی آتا ہے کہ جب وہ ہیں تو پھر ذمہ دار ہم کیوں ہیں؟ ہم ذمہ دار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ خلق کر کے دے رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی اس کی، خلق فعل کی. فرمایا کہ کسی بادشاہ کے صحن، اس کے دربار میں ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے. اس کی ایک خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف بادشاہ ہی اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اور بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ میرے دربار میں آنے والوں میں जो इस पत्थर को उठाना चाहेगा अपनी मर्जी से उठाना चाहेगा, तो ये मुझे मालूम है कि वो तो मैं ही उठा सकता हूं, दूसरा नहीं उठा सकता कोई। लेकिन अगर वो उठाना चाहेगा और उसको हाथ लगा के उठाना चाहेगा तो मैं सपोर्ट करके उठा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरा उठाए कोई इसको। लेकिन जो भी चाहेगा उसको मैं उठाने के वास्ते सपोर्ट करूंगा। अब जिसको मैं चाहता हूं उसको इनाम दे दूंगा, जिसको नहीं चाहता हूं उसको सजा दूंगा। बाकी उठाते वक्त नहीं बोलूंगा कुछ भी, उठाने के मौके पर मेरा यह है कि जो मेरी इजाजत के बगैर जो उठाना चाहेगा तो उसको मैं सजा दूंगा, जो मेरी इजाजत से उठाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। मगर जो भी उठाएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरे हाथ लगाए बगैर नहीं उठता हूं। लिहाजा जो उठाएगा तो मैं उसका हाथ लगा दूंगा, फिर देखूंगा मैंने इजाजत दी थी इसको तो फिर ठीक है, नहीं दी थी उसके धप्पे भी मारूंगा बाद में। पहले क्यों नहीं रोका? नहीं, ये इम्तिहान है मेरा कि कौन मेरी मानता है कौन मेरी नहीं मानता, इसलिए उठाते वक्त उठा नहीं दूंगा उसको। ये राज है कि चोर चोरी करते वक्त नहीं पकड़ते अल्लाह मियां, हालांकि उनको पसंद नहीं है चोरी, लेकिन जब तक बंदे को हाथ पैर न दें, उसको दिमाग न दें, उसको उसका जहन न चले, बल्कि बहुत तेज होना पड़ता है दिमाग, आपको पता ही है, और बहुत फिजिकली भी बहुत आदमी को स्टंट होना पड़ता है, दीवारों पे से कूदना है उसको, वक्त पड़े तो धकल के लोगों को भागना है, दो चार से निमटना है। चोर चोरी करना खेल तमाशा थोड़ी है, मगर अल्लाह ताला मना नहीं कर रहे हैं उसको चोरी करने दे रहे हैं। पकड़े गया तो हाथ भी कटवा देते हैं उसके, यहाँ पकड़ा गया तो, यहाँ नहीं पकड़ा गया तो वहां पकड़ेंगे उसके हिसाब से। हर अमल का ऐसे ही मामला है, ठीक है। आप बोलना जो बोलना चाह रहे हैं बोलो, आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, मुआफ़कत में बोलो मुखालफत में बोलो, हकीकत बोलो इल्ज़ाम तराशी करो, कुछ भी बोलो, फितने की बात बोलो इत्तेफाक की बात बोलो, कुछ भी करो, कुफ्र की बात बोलो शिर्क की बात बोलो, कुछ भी बोलो, जो बोलेंगे वो बुलवा देंगे, जो बोलेंगे वो बुलवा देंगे, जो सुनेंगे वो सुनवा देंगे, जो देखेंगे वो दिखवा देंगे, जो सोचेंगे वो सोचवा देंगे, जो इरादा करना चाहोगे इरादा करवा देंगे। हालांकि हम अपना इरादा खुद भी नहीं कर सकते, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, नहीं चाह सकते तुम मगर ये कि अल्लाह चाहे। जब अल्लाह तुम्हारे चाहने को चाहता है तो तुम इरादा तुम चाह सकते हो, 40 दिन के लिए जाना, 10 दिन के लिए जाना, 4 महीने के लिए जाना, बैरून मुल्क जाना, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क को जाना, जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं होता है। मगर बंदे की तरफ एक निस्बत है उसकी, बंदे ने इरादा किया खुशी भी होती है उनको, अपनी मर्जी से किया, मदद मेरी चे कुछ भी कर ही नहीं सकता, इन्हें तो कैसे करेंगे, कराना तो मेरे को ही पड़ेगा, इसको कराना तो मुझे ही है इसको, लेकिन निस्बत लगा दी कि हम ये बोलेंगे कि तुमने किया, वरना खैर जो है ना वो मखलूक से वजूद में नहीं आता, ये कायदा ही। कोई अमल मखलूक से वजूद में नहीं आता। तो हम सब के सब मोहताज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर इंसानों को यह इल्म दिया, एहतियाज खोली। जब हम मोहताज हैं तो हमारी पूरी चीजें अल्लाह पाक देते हैं, हमारे रब अल्लाह है, पालने वाले अल्लाह हैं, रब अल्लाह पाक हैं, जब चाहें जैसे चाहे पाले, असबाब के साथ पाले बगैर असबाब के पाले, मछली के पेट में पाले, नारे नमरूद में पाले, बे आबो गियाह मैदान में पाले, माँ के पेट में पाले, कब्र के पेट में पाले, कहीं भी पाले, पत्थर के बीच में पाले। किसी का रिस्क कब रुक सकता है खल्लाक अकबर से, सफी सफी क्या है वो? पत्थर के कीड़े को गिजा मिलती है पत्थर से, सफी पत्थर के कीड़े को गिजा मिलती है पत्थर से। बहुत बड़ा बड़े पत्थर बाद में तब बड़ी चट्टाने होती हैं, जब उनको तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से कीड़ा निकलता है और उसके मुंह में हरी पत्ती होती है। इसको बयान किया सफी औरंगाबादी ने। किसी का रिस्क कब रुक सकता है खल्लाक अकबर से, सफी पत्थर के कीड़े को गिजा मिलती है पत्थर से। अजीब गरीब रब है जिनको وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, جس کو ہم نے پیدا کیا اس کو ہم نے, اس کی روزی ہم نے ذمہ لی ہے, جب تک اس کو زندہ رکھنا ہے روزی دیں گے, اور جب مارنا ہوگا تو روزی ہو کچھ بھی ہو مارنا ہے مار دیں گے, موت ہمارے ہاتھ میں ہے, روزی اس کو موت سے روک نہیں سکتی, اور روزی کا نہ ہونا اس کو موت کے منہ میں نہیں جھونک سکتا, وہ تو ہمارے اوپر ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے اور کہتے کہ صاحب بہت مہنگائی بڑھ گئی, بہت مہنگائی بڑھ گئی, بہت مہنگائی بڑھ گئی, تو حضرت والی صاحب ایک ہی بات فرمایا کرتے تھے, بہت مرتبہ سنے ان سے, فرما دیتے کہ اگر 500 روپے میں, انڈیا کی بات ہو رہی, اگر 500 روپے میں ایک چاول کا دانا ملے, اگر 500 روپے میں ایک چاول کا دانا ملے تو بولے یار کو کوئی فکر نہیں ہے چونکہ وہ میرے ذمے ہے ہی نہیں, وہ 5000 روپے میں ایک چاول کا دانا ہوگا تو بھی وہ کھلائے گا ہی کھلائے گا, کیونکہ جب تک مجھے زندہ رکھنا ہے اسے مارنا تھوڑا ہی ہے, اس نے نظام یہ بنایا ہے کہ مجھے کھلاتے ہیں زندہ رکھتے ہیں, تو مجھے اس کے لیے 500 کیا ہے, 5000 کیا ہے, اس کے لیے مہنگائی کیا ہے, سستا ہی کیا ہے, مہنگائی بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, دودھ کم ہوا, مہنگائی بڑھ گئی, شکر کم ہوئی, مہنگائی بڑھ گئی, غذا کم ہوئی, کچھ بھی نہیں, وہ پالنے والے ہیں. ربوبیت اللہ پاک کی صفت ہے, لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں, رب ہو ہی نہیں سکتا کوئی, اپن بیتوکا جا رہے ہیں صحیح نہیں جا رہے ہیں. اچھا وہ تو گھڑی نہیں ہے سر, یہ حقیقت ہمیں اپنے اندر اتارنی ہے کیفیت کے اعتبار سے, اس کا حال اپنے اوپر غالب کرنا ہے کہ رب اللہ پاک ہے, کسی چیز کی طرف ذہن نہ جائے, نہ شوہر کی طرف جائے, نہ اسباب کی طرف جائے, نہ سامان کی طرف جائے. آج کل حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ ہم یہی تو فرما رہے کہ سبب کے ساتھ کرتا ہے اللہ ہی, لیکن سبب کے ساتھ کرتا ہے یہ خود بھی غلط ہے, کرنے میں سبب کا کیا معاملہ ہے بھائی, یہ دعوت دو, یہ ذہن بناؤ, اس کا غلبہ کرو طبیعت پر, حال اس کا بنانا ہوتا ہے, یہ جو دعوت کی محنت ہے وہ حال بنانے کی محنت ہے. قال را بگزار مرد حال شو, باتوں کو چھوڑو صاحب حال آدمی بنو, مولانا روم, حالت بنانا, ایمان, ایمان کا ایک قول ہے, ایمان کا ایک حال ہے, ربوبیت کا یقین, اللہ پاک رب ہے, رب کوئی کھیل ہے, ربوبیت کوئی کھیل تماشا ہے, سب سے پہلے اپنے یعنی مربوب کو جاننا ہے, مربوب یعنی مخلوق کو جاننا, اس کی ضرورت کو جاننا, اس کی ضرورت کی مصلحت کو جاننا, کہ وہ چیز جس کو مربوب چاہ رہا ہے اس وقت اس کو دینے میں مصلحت ہے کہ نہیں ہے. جیسے چھوٹا بچہ اگر کچن میں چاقو مانگتا ہے تو ماں یہ سوچتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, یہ تھوڑی ہے کہ مانگتے ہی دے دو. مصلحت کو جاننا, ہر مربوب کی مصلحت کو جاننا, میری اور آپ کی نہیں ہے, چاہے وہ ایک چھوٹا سا جرم کیوں نہ ہو, ایک چھوٹا سا وائرس کیوں نہ ہو, چھوٹی مخلوق, بڑی مخلوق, سمندر کی, خشکی کی, کس ٹائپ کی مخلوق ہے, اس کی کیا غذا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو جاننا, اس کی مصلحت کو جاننا, پھر وہ جو مربوب کو چاہیے وہ ہونا, وہ چیز ہونا, کسی اور دوسرے کے پاس کہاں سے ہو سکتی, بہت کچھ چاہیے لوگوں کو, آپ کے پاس ہے دینے کے واسطے, وہ ہونا اس کے پاس, پھر اس پر قدرت ہونا. انڈیا میں آپ کو, پاکستان میں آپ کو کسی چیز کی, کسی کی کچھ ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے وہ چیز مگر آپ کے پاس قدرت نہیں ہے دینے کی, تو کیسا دیتے. پھر ارادہ ہونا اس کو دینے کا, ہے سب کچھ ہے دے بھی سکتے لیکن آپ چاہ رہے نہیں چاہ رہے دینا اس کو, اتنی چیزیں کہاں جمع ہوتی بھائی, کس کون سی مخلوق کے پاس جمع ہو سکتی ہے, کسی کے پاس نہیں جمع ہو سکتی. سب سے پہلے وللہ غیب السماوات والارض, آسمان و زمین کا غیب جو ہے نا وہ اللہ ہی جانتا ہے, تو مربوب کوئی نہیں جانا جا سکتا, معلومات الہیہ بے حد و حساب ہے, ان کو ہی نہیں جانا جا سکتا, تو پھر ان کی ضرورتوں کو کیسے جانیں گے, جب ضرورتوں کو جانیں گے تو مصلحت کو نہیں جان سکتے, مصلحت کو جانیں گے تو وہ چیز جو چاہیے ان کو وہ ہونا بھی ہے, وہ سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اللہ ہی وہ ہے جو جس کا ارادہ کرتا ہو جاتا ہے, اس کا ارادہ وجود ہے, اس کے لیے ارادہ اس سے آسان ہے جتنا ہمارے دماغ میں کوئی چیز سوچنا ہے, اس کے لیے وجود اس سے زیادہ آسان ہے جتنا ہمارا اپنا دماغ میں کچھ سوچنا ہے, جیسے ابھی شروع میں بات آئی, اس کے لیے وجود کسی بھی شے کا وجود اس سے زیادہ آسان ہے. یہ شان ہے ان کی, یہ بیان ہے قرآن پاک کا. تو سوائے اللہ کے کوئی رب نہیں ہو سکتا, لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. تو اس ربوبیت کا یقین, اسباب ہوں اور راستے میں اسباب ہونے کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے, اس سے نظر ہٹ جائے بالکل, چونکہ وہ خود ہی سبب کے خالق ہیں, جیسے ہمارے خالق سبب کے بھی خالق, پھر اس سبب سے اس عمل کے ہونے کے بھی خالق, نفع کے نقصان کے, اچھائی کے برائی کے, ظاہر ہونے کے بھی وہی خالق ہیں. ایک تسلسل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا. مولانا محمد عمر پالنپوری فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کائنات کا جو سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں, یہ سلسلہ ربوبیت خداوندی نہیں ہے, یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے, یہ معرفت خداوندی کا سلسلہ ہے. ربوبیت کریں اللہ کی پہچان, اسی لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ربوبیت کا یقین لیا, دنیا میں ربوبیت کی مشق کرائی, آخرت میں خبر میں سب سے پہلے ربوبیت کا سوال ہے کہ مخلوق کو کیا سمجھتا تھا. یہ ربوبیت کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم میرے علاوہ جو کچھ دیکھ رہے ہو, ما سوی اللہ کیا ہے؟ ما سوی اللہ شکل و صورت ہے, جو شکل و صورت کی چیز ہے وہ اللہ نہیں ہوتی. آسمان ہو, زمین ہو, چاند ہو, سورج ہو, ستارے ہوں, کواکب ہوں, جمادات ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, انسان ہوں, جنات ہوں, جو شکل صورت ہمیں نظر آتی ہو وہ, جو شکل صورت ہمیں نظر نہ آتی ہو وہ. ہستی کی کوئی شکل نہیں, یاد رکھ غلام, ہست اللہ پاک ہے, ہستی کی کوئی شکل نہیں, یاد رکھ غلام, ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. صورت غیر اللہ ہے, صورت غیر اللہ ہے, غیر اللہ الہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ غیر اللہ, اللہ غیرو کے معنی میں رہتا ہے, ولا الہ غیرو کا حدیث مرفوع میں اللہ کا ترجمہ غیرو سے ہی کیا ہوا ہے, ثنا کے اندر ہے نا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک و لا الہ غیرو, غیر اللہ الہ نہیں. جب وہ الہ نہیں ہے تو لائق محبت بھی نہیں ہے, وہ لائق عبادت بھی نہیں ہے, وہ لائق سرفروشی نہیں ہے, وہ لائق قربانی, جس کو بولتے ہیں قربانی کے وہ لائق نہیں ہے, اس پر کچھ فدا نہیں کر سکتے. تو مخلوق کو سمجھا کیا؟ مخلوق کو مخلوق سمجھا, محتاج سمجھا, فانی سمجھا, بے حیثیت سمجھا, کیا نہیں سمجھا؟ ربوبیت کا یقین یہ ہے, اس کی مشق ہے, اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے, اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے. محمد الرسول اللہ, اللہ پاک کی نعمتوں کو جو بندے کی طرف منسوب ہیں, مسئولیت کے اعتبار سے طریقہ کار مقرر کیا جاتا ہے, اس کا بیان اس میں ہوتا ہے. بھائی سب کچھ اللہ کا یہ ہے تو میرا کیا ہے, حتیٰ کہ آنکھیں بھی میری نہیں ہیں, میں دیکھتا نہیں ہوں, میں دکھایا جاتا ہوں, آنکھیں میری نہیں ہوتی, تو مگر میں دیکھ رہا ہوں نا, یہ کیا ہے؟ تو بولے جتنا دکھایا تمہیں جا رہا ہے اتنے دیکھنے کی مسئولیت ہے تم سے, اس لیے تمہاری طرف نسبت ہے تم دیکھ رہے ہیں بول کے, اس کا تم سے حساب لیا جائے گا, اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. لہذا تم دیکھو نبی کے تعلیم کو لے کر, طریقے کو لے کر, اگر ان کے طریقے کو لیے بغیر دیکھو گے تو اس میں تمہیں سزا دی جائے گی, اگر ان کی تعلیم کے موافق دیکھو گے تو انعام دیا جائے گا. سنواتا تو میں ہوں لیکن سنتے تم ہو, لیکن جتنا تمہیں سنوایا جائے گا اس میں تم مسئول ہو, مسئول ہو, ذمہ دار ہو, یعنی پوچھے جاؤ گے. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق سنو گے تو انعام ملے گا, ان کی مرضی کے خلاف سنو گے تو سزا ملے گی. سنواؤں گا میں, چاہے وہ سنو چاہے وہ سنو, چاہے دعوت سنو, اللہ کا کلام سنو, تعلیم سنو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے, یا گانے سنو, میوزک سنو, گالی گلوچ سنو, ڈرامے سنو, کچھ بھی سنو. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. چور کا جب امتحان لیا جاتا ہے تو پیسے ڈال دیے جاتے ہیں تھوڑے. اب یہ تھوڑے کہ اس کو اٹھانے نہیں دیا جاتا, وہ امتحان ہی نہیں ہوا, اٹھانے پر ہی امتحان ہے. اٹھائے گا تو ہی پکڑا جائے گا. چور کے امتحان میں اس کو پورا چانس دینا پڑتا ہے تو ہی اس کا امتحان ہے. وہ انسانوں کو اس دنیا میں پورا چانس دیا گیا, حتیٰ کہ کوئی خدا بننا چاہے تو چانس دیا گیا ہے. اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اللہ میں دھپا نہیں ماریں گے فوراً. اچھا میرے رہتے ہوئے تو دعویٰ کرتا نہیں مارتے, نہیں بندے بھی دے دیتے تھوڑے, بھائی خدا بنائے تھوڑے بندے دو یار اسے, پورا چانس ہے, تھوڑے بندے ملتے. ہمارے ہندوستان کا ایک خود ایک یعنی ایک ایک وہ تھا, ایک گدھا تھا, اس کا نام آچاریہ رجنیش تھا. وہ خدا ہی دعویٰ کرتا تھا اور امریکہ میں سب سے زیادہ اس کے بندے تھے, فالوور بہت تھے اس کے, مشہور ہے اس کی ہسٹری. تو کوئی خدا بنے اس کو بندے تک مل جاتے ہیں, کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لے اس کو امتی بھی مل جائیں گے. عجیب ہے قدرت کرے ارے اللہ میاں کیا کیسے چلنے گیا. ہمارے ساتھیوں کو بعض مرتبہ ہوتا ہے اتنی ہم کا حق کی مخالفت ہو رہی ہے, اتنے فتنے تبلیغ والوں میں لوگ کر دے رہے ہیں, اللہ میاں کچھ بول رہے نہیں کچھ کر رہے نہیں, کہیں کرتے ہوں چھوڑ دینا, کرو رہے کیا کیا کرنا ہے کرو رہے. یہ بہت سخت ابتلا کی چیز, بہت ہی یہ سچویشن جو ہے نا بہت ہی گمبھیر سچویشن ہے, کیونکہ کس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہی جانتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کس بندے کے ساتھ میں کیا ہو رہا, ان کی ڈھیل جو ہے نا کس کو کس اعتبار سے دی گئی ہے, اور انہیں کس جگہ کس امتحان میں فیل ہو رہا پاس ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا. یہ ذرا سوچنے کی چیز ہے. آپ حضرات کو میں سوچنے کی دعوت دوں گا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ بندہ جو کرنے دیا جا رہا ہے کرنے دیا جاتا ہے اس کو, مگر اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے یہ دوسری چیز ہے. بالکل بعض مرتبہ آدمی نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کو کرنے دے رہا ہے. جیسے شیطان کو لاکھوں سال عبادت کرنے دیا لیکن وہ پھنسا ہوا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں ادھر کی سیٹ کے نہیں ہوتے. اللہ کو تو معلوم تھا نا انہیں کیا کرنے والا ہے, اور بول رہے تھے وہ سبت کچھ کرنے بھی دے رہے تھے. اور ایک اس سے زیادہ سخت بات کیا ہے معلوم, اس کرنے کے وقت میں اس کے ساتھ برتاؤ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے انہیں بہت ہی اچھا ہے. ابلیس ابلیس بننے سے پہلے جو عبادت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے تو کچھ بھی کر میں تیرے کو پسند نہیں کرتا بول رہے تھے اس کو. یہ ہے بہت امتحان کی چیز, ڈر جانے کی چیز. ایمان والا بہت خوف میں ہوتا ہے, ایمان والے کو بہت ڈر رہتا ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الفاسقون, اللہ کے مکر سے مطمئن صرف فاسق ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے مکر سے مطمئن صرف فاسق ہی ہو سکتا ہے. کیا تدبیر ہے اللہ کی, مکر مانے چال کی حاصل, لیکن اللہ پاک کے لیے تدبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بندے کو کدھر لے جا رہے ہیں نہیں معلوم, حتیٰ کہ میدان حشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے پھر بھی ڈر سے کانپ رہے ہوں گے, پھر بھی بے اطمینانی میں ہوں گے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, میرے جی میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن آپ کے جی میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. قرآن پاک میں ہے, میرے جی میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن آپ کے جی میں کیا ہے مجھے نہیں پتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب, روایتوں میں آتا ہے کہ کانپ رہے ہوں گے اور ان کے مسامات سے خون ٹپک رہا ہوگا ڈر کے مارے. جب پوچھا جائے گا کہ تم کیسے عبادت کیے گئے مجھے چھوڑ کے، تم نے کہا تھا کہ تمہیں خدا بنا لیا جائے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تم کو تمہاری اما کو خدا بنایا جائے؟ یہ پوچھا جائے گا. اور آپ اندازہ فرمائیے کہ حشر میں کیا منظر ہوگا، وہ کتنا سخت منظر ہوگا کہ خدا بنانے والوں کو نہیں پوچھ رہے اللہ پاک، بہت زیادہ ناراضگی ہونے کی وجہ سے ان سے اتنی ناراضگی ہوگی کہ ان کمبختوں کو تو پوچھنا نہیں ہے، ان کو تو بتانا ہے، ان کو تو دکھانا ہے کیا ہوتا ہے مجھ کو چھوڑ کر خدا کا بیٹا بنانا، مجھ کو کیا ہوتا ہے خدا کا بیٹا بنانا، مجھ کو چھوڑ کر کسی کو الہ بنانا کیا ہوتا ہے. وہ تو نمٹا جائے گا ان سے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ پاک فرمائیں گے او عیسیٰ ابن مریم، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تم کو تمہاری ماں کو معبود بنایا جائے. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، پروردگار آپ کے ذات پاک ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتی یہ بات کہ میں وہ بات بولوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان کنت قلت فقد علمته، اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں، تعلم ما في نفسي، جو میرے جی میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ولا اعلم ما في نفسك، جو آپ کے جی میں وہ نہیں جانتا کیا ہے. انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم، میں نے ان سے صرف یہی کہا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو یہی کہا ان سے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر گواہ تھا جب تک موجود تھا، ان کو دوسری بات بولنے نہیں دیتا تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اب آپ ہی نگران تھے ان کے، کیا کیے آپ ہی جانے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر شے پر گواہ ہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ میدان حشر میں ان معبود عبادت کرنے والوں کو چھوڑ کر جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ میں تھر تھرا رہے ہوں گے، اور اس طرح یہ جو جواب دے رہے ہوں گے یہ بتانے کے لیے ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی پوزیشن کیا ہے. تو عیسیٰ کو پوجا تھوڑی کی جائے گی، ان کو عبادت معبود تھوڑی بنایا جائے گا، ان کو خدا کا بیٹا تھوڑی بنایا جا سکتا ہے، وہ تو ایک بندے تھے میرے، عبادت گزار بندے، عاجز بندے. حق تعالی شانہ اپنے بندوں کے ساتھ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں نہیں معلوم، اس لیے بہت ہی ڈرنا ہوتا ہے. نیکی کی توفیق میں نیک عمل کر کے ڈرنا ہوتا ہے، پتہ نہیں قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے منشے کے موافق ہوا کیا نہیں ہوا، آگے چلے گا کیا نہیں چلے گا، اسی پر میری موت آئے گی کیا نہیں آئے گی، خاتمہ اس پر ہو اس حالت میں ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ. دین کی محنت میرے دوستوں میری بہنوں اس لیے انجام دیتے رہنا ہے مرنے تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یقین میں اور ہمارے ایمان میں تازگی لاتے رہیں، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص تعلق نصیب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی امانتوں کا استعمال صحیح ہو جائے، محمد الرسول اللہ کے طریق پر ہو جائے. پوری زندگی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی محنت ہے، ربوبیت کے اوپر مشق، ربوبیت کی مشق ہے اس پوری لائف میں، ربوبیت کی مشق ہے، یعنی درمیان سے واسطوں کو ہٹاتے جانا، جو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، وہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو محتاج محض ہے، اس کا تو قیام بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کی تو صفات بھی اپنی نہیں ہوتی، اس سے نفع و نقصان کا ظاہر ہونا بھی اپنا نہیں ہوتا، اس لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے دعوت کی محنت ہے. تو لا الہ الا اللہ پر اللہ نے کامیابی رکھی، دین پر ایمان پر کامیابی رکھی، اللہ نے اپنی مرضی سے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر فرمایا، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، وہ حاکم ہیں، ان کو رائٹس ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے ساتھ جو چاہے سیٹ اپ کرے، انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ یہ ہے، کامیاب میں اس کو کروں گا جس کی زندگی میری مرضی کے موافق ہوگی. نماز وقت پہ پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، علم حاصل کرنا اللہ کی مرضی کا کہ کس سے اللہ خوش ہیں کس سے نہیں، اللہ کو یاد کرنا صبح شام، اخلاق اور حقوق کی پوری پوری رعایت کرنا، عاجزی سے رہنا، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، دل کی حفاظت، ارادوں کی حفاظت، نیتوں کی حفاظت، جذبات کی حفاظت، اخلاق اچھے ہونا. اخلاق اصل میں صفات کا نام ہے. جب رذیل صفات اندر ہوتے ہیں تو باہر رذیل صفات کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہے باہر سے, ہوتی اندر ہے وہ. خوش اخلاقی ظاہر ہوتی ہے باہر سے, ہوتی اندر ہے وہ. اخلاق بنانا, معاشرت بھی بنانا اور اخلاق بھی بنانا. حسن معاشرت اور حسن اخلاق دو الگ, اکرام مسلم میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. حسن معاشرت فرض ہوتا ہے, حسن اخلاق مکارم میں سے ہے, فضائل میں سے ہے. حسن معاشرت کی حقیقت ہے کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو. پورے حسن معاشرت کے اصول صرف اس پر ہیں کہ آپ کو دوسرے, آپ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. بڑوں کی عزت کیوں کرو, نہیں کرو گے تو چھوٹا جب بے عزتی کرتا ہے بڑوں کے ساتھ, بے اکرامی کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑے. چھوٹوں پر شفقت کیوں نہیں کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. جتنے معاشرت کے قاعدے قانون اور اصول ہیں ہزاروں ہیں, ان سب کی بیس وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور یہ کسی کو تکلیف ہونا حرام ہے, کسی کو تکلیف ہونا حرام ہے. اس لیے حسن معاشرت فرض ہے. اکرام مسلم میں حسن معاشرت کا جو پورشن ہے وہ فرض ہے. حسن اخلاق آپ سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے, مجھ سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے, آرام مل جائے, یہ حسن اخلاق ہے. یہ مکارم الشیم میں سے, یہ مکارمات. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں تو بھیجا ہی گیا ہوں اخلاق کے مکارم کو پورا کر دینے کے لیے, آگے تک لے جانے کے لیے, نہایت تک پہنچا دینے کے لیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا پیکر تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اللہ کی مرضی کے موافق کیا ہے کیا نہیں ہے وہ جاننا, اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالنا, اخلاق اپنے اچھے کرنا, ہماری زبان سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے. بہنوں سے, ویسے تو بھائی تو ہیں اس میں, لیکن بہنوں کو خاص طور پر, عورتوں کو خاص طور پر اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی بات جو ہے نا وہ نیزے اور تلوار سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے. بڑی عورتیں گھر کی بہوؤں کے اوپر جو تانا دینے کا انداز ہوتا ہے, جو ٹیز کرنے کا انداز ہوتا ہے, جو ریمارک کرنے کا انداز ہوتا ہے, وہ جل جانے اور بھن جانے کا جیسا ہوتا ہے. ایک دم نئی بچیاں جو ہے نا یہ ایک دم جل جاتی ہیں. اور آج کل بد اخلاقی کا کچھ ایسا معیار ہو گیا کہ چھوٹے بڑوں کو ایسا جملہ بولتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ان کو جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس سے پہنچ گئی. ہمارے گھر جو ہے نا ایک دوسرے کو تانے مارنے, ایک دوسرے کو جمبی مارنے, ایک دوسرے کو چھرا گھوپنے سے کم نہیں ہے. اسی کا سنٹر ہے ہر گھر, جو سنٹر ہے جہاں کئی مستورات رہتی ہوں وہ کائے کا سنٹر ہے, وہ ایک دوسرے کو چھرے مارنے کا سنٹر ہے. ذرا ہاتھ سنانی لحال تیام ولا التام ما ذرا حل لسان. بھالوں کے زخم وہ بھر جاتے ہیں اور زبان جو زخم دیتی ہے وہ نہیں بھرا کرتے. بھالوں کے زخم بھر جاتے ہیں اور زبان جو زخم دیا کرتی ہے وہ نہیں بھرتے ہیں. عمر بھر یاد رہیں ایسا ٹیس پہنچانے والی بات بولتے ہیں اور اس کو کمال سمجھتے ہیں. میں بھی ایسا بولی, میں بھی ایسا سنا دی, میں بھی ایسا بول دی. اللہ تبارک و تعالی جب ہر ایک کا معاملہ پکڑے, بولنے کی عادت جب خراب ہو جاتی ہے تو بہت بولتے ہیں لوگ, اور یاد بھی نہیں رہتا کہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ کیا کیا بولا گیا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 بڑے گناہ ذکر فرمائے ہیں احیاء العلوم میں زبان کے. زبان 20 بڑے گناہ کرتی رہتی ہے. جس آدمی کو اس کا اہتمام نہیں رہا تو اتنا صبح سے شام تک اس کی زبان گناہ کرتی ہے, وہ بھی بڑے گناہ جو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. بغیر توبہ کے آدمی اس پر گیا تو ضرور مواخذہ ہونے والا ہے. الا ماشاء ربک, اللہ ہے کہ بالکل ہی اسپیشل ایکسپشن ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ گناہ کبیرہ کو بھی اللہ پاک معاف فرما دیں گے شرک کے علاوہ کے بارے میں, مگر معاف ہی کریں گے ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اکرام بہت ضروری ہے. زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع ہو یا نہ ہو, لیکن میری طرف سے تکلیف نہ پہنچے. اور حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ جو اہتمام کرتا ہے کہ میری طرف سے تکلیف نہ پہنچے اسی سے نہیں پہنچتی, جو اہتمام نہیں کرتا اسے ضرور پہنچتی ہے. اور پھر ایک اور بات فرمایا جو اہتمام کرتا ہے اس سے پہنچی بھی تو تھوڑی پہنچتی ہے, نمبر ایک. اور جو اہتمام کرتا ہے اس سے تکلیف پہنچی بھی تو سامنے والا تکلیف مانتا نہیں کہ غلطی سے ہو گیا, ورنہ تو وہ بیچارے کو ہمیشہ اہتمام رہتا ہے.
اور جو اہتمام کرتا ہے اس کو مکافات آتی ہے, مکافات معنی وہ اس کا بدل کر لیتا ہے. جو اہتمام نہیں کرتا اس سے ہمیشہ پہنچتی رہتی ہے, اور جب پہنچتی رہتی ہے تو سامنے والے کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے کہ یہ تو سڑی صورت ہے ہی ایسا. اور تیسرے یہ کہ جو ہوتی ہے وہ بڑی بھی ہوتی ہے اور سامنے والے کو بھی زیادہ ہوتی ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ مکافات کرنا نہیں آتا اس میں. مکافات کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے اگر انجیکشن میں غلطی ہو گئی, سمجھ آ گیا نہیں آ گیا, اس کی دوا کا کوئی ریاکشن ہو گیا اور اسی کو پتا ہے, وہ فوراً اس کا متبادل کر دے گا ریاکشن کا, کوئی دوسرا انجیکشن دے دے گا. لیکن جاہل نے اگر کوئی انجیکشن دے دیا اور اس سے کوئی ریاکشن ہوا, وہ ہوتا ہے, وہ مطلب ہے مکافات نہیں کر سکنے کا. ہم تو مکافات نہیں کر سکنے والی غلطیاں کرتے ہیں, اور ہم تو اتنا زیادہ تکلیف دینے والی غلطیاں کرتے ہیں جس کی حد نہیں. تو اس لیے اخلاق ہمارے ہونا بہت ضروری, اچھے اخلاق ہونا بہت ضروری. حسن معاشرت فرض ہے, حسن اخلاق یہ مکارم میں سے ہے. ہم سے دوسروں کو آرام مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن ہم سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے یہ تو فرض ہے, یہ سیکھنا ہے. اور اس کی مشق خصوصیت سے اللہ کے راستے میں کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے راستے میں اخلاق سیکھنا بھی ہوتا ہے. صفات کا تبادلہ, جماعت میں مختلف لوگوں کا جانا کہے کے لیے, صفات کے تبادلے کے لیے, اچھی صفات کے تبادلے کے لیے. اور جہاں خراب صفات پیدا ہو رہی ہوں وہاں بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ اگر معمولی مکان والا آدمی کسی اچھے مکان کے اندر جا رہا ہے کسی ضرورت سے, تو وہاں اس کو اپنی نظر اور نیت دونوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اچھی صفات کے تبادلے کے لیے گئے, خراب صفات کے تبادلے کے لیے نہیں گئے. اچھے صفات کے تبادلے کے لیے گئے, خراب صفات کے تبادلے کے لیے نہیں گئے. بھیجا تو تھا تعلیم میں, اور وہاں سے یہ لے کر آئے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پاس یہ سب کچھ ہے. ہمارے تو کپڑے ایسے تھے, وہاں پہ تو کپڑے ایسے تھے. ہمارے پاس تو کوئی جویلری ہے ہی نہیں, وہاں پہ جویلری یوں دیکھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسرے آنے والے بھی اپنے کو ذرا شو پٹ اپ سے بچانا. تعلیم کے حلقے میں جب آئے تو سادہ آنا, زیادہ مزین ہو کے نہیں آنا. اور اسی وجہ سے ہر وقت بھی سادہ ہی رہنے کی تعلیم ہے, کیونکہ اسلام میں مساوات ہے, غریبوں کی رعایت ہے, ریاکاری نہیں ہے, شو پٹ اپ نہیں ہے. تو اسی لیے گھروں کے اندر جو دین اصل پنپے گا وہ کیا ہے, اسلامی معاشرت سے پنپے گا, سنت والی زندگی سے پنپے گا, سنت والی سیرت سے پنپے گا. اسی لیے کھانے کا طریقہ ایسے رکھو ہمیشہ, چاہے اللہ میں کتنے بھی پیسے دے. رہنے کا طریقہ ایسے ہی رکھو ہمیشہ, چاہے اللہ میں کتنے بھی پیسے دے. لباس ایسے ہی رکھو ہمیشہ, چاہے اللہ پاک کتنے بھی پیسے دے. یہ نہیں کہ چار پیسے آتے ہی گھر بھی بدل گیا, چار پیسے آتے ہی فرنیچر بھی بدل گئے, چار پیسے آتے ہی دسترخوان کے بجائے کرسیوں پہ چڑھ گئے, اب اور کہاں چڑھنے کا ارادہ ہے, اب تو سولی پہ چڑھنا باقی رہ گیا. چار پیسے آتے یہ, چار پیسے آتے ہی وہ, ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشرت پہلے بھی ویسی تھی, بعد میں بھی ویسی تھی. ہزار ہزار اونٹ اللہ کے راستے میں دینے والی کنڈیشن پوزیشن میں بھی ویسے ہی رہتے تھے. یہ تھوڑی تھا کہ اتنا بڑا سیٹ آدمی ہے, غنی تو سیٹ کو ہی کہتے ہیں نا. غنی عربی میں, اردو اس کا سیٹ ہے, نواب ہے. عثمان غنی کا تھا عثمان نواب, عثمان سیٹ, بہت پاسے والے تھے, بہت نوازا تھا اللہ پاک نے. لیکن کھانا پینا, رہنا سہنا, پہننا اوڑھنا ایسے ہی تھا کہ غریب سے غریب آدمی کے ساتھ میچنگ ہے. اسلامی معاشرت کی بنیاد میچنگ ہے, مساوات ہے اور مواسات ہے. مساوات معنی برابری, مواسات معنی غمخواری اور ہمدردی. اسلام میں مساوات ہے مواسات کے ساتھ, اسلامی معاشرت ہے. اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا, مخلوق سامنے نہیں ہونا. ان یسیر الریائی شرک, تھوڑی بھی مخلوق سامنے ہے تو اللہ پاک کو بہت ہی نفرت ہے, بہت ہی نفرت. مخلوق اگر سامنے تھوڑی بھی ہو, اس کا مطلب ابھی اس کی نظر مخلوق پہ رہی ہے, ابھی بھی مخلوق کو نہیں پہچانا کمبخت, ابھی بھی مخلوق کی حقیقت اس پر نہیں کھلی. مخلوق کی حقیقت اس پر, جس کی نظر مخلوق پر ہو اس کے اوپر مخلوق کی حقیقت نہیں کھلی, اور یہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتی ہے چیز, کہ وہ خوش ہو جائے, وہ دیکھ لے, اس کی نظر میں محبوب ہو جاؤں, اس کو اچھا لگ جاؤں. جانی خواہش یا مالی خواہش یا عزت کی خواہش, کسی عمل سے جانی خواہش یا مالی خواہش یا عزت کی خواہش کسی بھی عمل سے رکھنا اخلاص کے خلاف, ریاکاری کی حقیقت وہ ہے. اور عام طور پر جانی بھی اتنی نہیں ہوتی, مالی بھی اتنی نہیں ہوتی, عزت کی بہت ہوتی ہے, عزت کی بہت. آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک سمجھا جاؤں, میں اچھا سمجھا جاؤں, میں محنت کرنے والا سمجھا جاؤں, میں مخلص سمجھا جاؤں, میں متبع سنت سمجھا جاؤں, میں ذکر کثرت سے کرنے والا سمجھا جاؤں, میں خوب زیارتیں وزٹ کرنے والا سمجھا جاؤں. ہر آدمی کی اپنی لین کی ہے, شیخ صاحب اپنی مشیقت کی لین میں, عالم صاحب اپنے علم کی لین میں, داعی صاحب اپنے دعوت کی لین میں. ہر ایک کی ریا الگ الگ ہے, ہر ایک کی جاہ کی خواہش الگ الگ ہے. حب جاہ جو ہے نا, ہر ایک کی الگ سائٹ کی ہوتی ہے, عورتوں کی الگ ہوتی ہے, عورتوں میں جو بے دین ہے ان کا الگ ہے نظام, اور جو دیندار ہیں ان کی بے دینی الگ ہوتی ہے. دینداروں کی بے دینی الگ ٹائپ کی ہوتی ہے, بے دینوں کی بے دینی الگ ٹائپ کی ہوتی ہے, ہوتے دونوں بے دین ہیں وہ, جب تک اخلاص نہ بنے. جب تک اخلاص نہ بنے, اخلاص بنتا ہے تو پھر دین بنتا ہے. اور یہ سب چیزیں زندگی کے اندر اپنی حقیقت کے اعتبار سے آ جائیں, اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے, اس کے لیے اللہ کے راستے کا مجاہدہ ہے, اس کے لیے جد و جہد اور کوشش ہے. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی, عجیب معاملہ ہے دعوت کا مضمون جو ہے نا, یہ ایسا ہے کہ اس میں ایمان والوں کا اور ایمان والیوں کا الگ الگ مستقل بیان ہے. قرآن پاک میں بے شمار احکام ایسے ہی ہیں کہ اس میں ایک ہی خطاب ہے, مردوں کو خطاب ہے, عورتیں انکلوڈ ہیں, مردوں کو خطاب ہے, عورتوں کو شامل ہیں. کچھ خطاب ایسے ہیں کہ جس میں مرد الگ بیان کیے گئے مستقل, عورتیں الگ بیان کی گئی مستقل, اس میں دعوت بھی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں الگ ہیں, ایک دوسرے کے ولی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں. اس کے بالکل اپوزٹ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم, اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ان کو ان کی جانوں کو بھلوا دیا. فنسیہم انفسہم, ان سے ان کی جان کو بھلا دیا, یعنی ان کو اپنی ہی فکر نہیں رہی. اولئک ہم الفاسقون, یہ فاسق ہیں, ہاتھ سے گزرنے والے. تو دعوت کی محنت ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں مردوں کو بھی ذمہ دار بنایا گیا, عورتوں کو بھی ذمہ دار بنایا گیا, اور اللہ پاک نے اللہ پاک نے ایمان کا ذوق بننے کے لیے دعوت کو راستہ بنایا ہے. کامیابی کو ایمان کے ساتھ, دین کے ساتھ جوڑا گیا ہے, اور دین اور ایمان کو دین کی محنت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جتنے زیادہ محنت کریں گے ہم, جتنے اخلاص سے محنت کریں گے ہم, جتنے اصول کے ساتھ محنت کریں گے ہم, جتنی اطاعت کے ساتھ محنت کریں گے ہم, جتنی اجتماعیت کے ساتھ محنت کریں گے ہم, اتنا زیادہ دینی مزاج آئے گا, اور جتنا زیادہ دینی مزاج آئے گا اتنا دین پر عمل ہو پائے گا. تو دین کے ساتھ کامیابی ہے, چونکہ کامیابی اللہ نے بنائی, ناکامی اللہ نے بنائی, اللہ کے ہاتھ میں. سب سے پہلے اللہ کا تعارف اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, وہ پہلے ذہن میں بیٹھ جانا, اللہ ہیں کیسے. انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی مخلوق کے لیے دین کی شکل میں دیا, اور دین کو انہوں نے دین کی دعوت کے ساتھ میں جوڑ دیا. نبی آتے ہیں, دعوت چلاتے ہیں, دعوت کو قبول کرتے ہیں لوگ, دین آتا ہے, ایمانی مزاج آ جاتا ہے, اطاعت کا مزاج آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد احکام دیے جاتے ہیں جو کہ دین کی حقیقت ہے, اصل دین ہے. احکام کیا ہے؟ اصل دین ہے. ان احکامات کو قبول کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد, دعوت دینے والے کو بھی اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو بھی. دونوں کا کام ہو. احکامات کو قبول نہیں کرے تو دین نہیں آئے گا. جو حکم آیا اس کو قبول کر لینا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی مبارک محنت کو زندہ فرما کر اس امت پر بہت ہی بڑا احسان فرما دیا دوبارہ. ورنہ جب یہ محنت مردہ ہو گئی تھی, امت بھول گئی تھی اس چیز کو, تو ارتداد کا سیلاب چل رہا تھا, طوفان چل رہے تھے, بے دینی عام ہو گئی تھی. اب اللہ پاک نے کچھ شکلیں قائم فرما دی ہیں اس دعوت کی محنت کی برکت سے. مسجدیں وجود میں آ گئیں, مدرسے وجود میں آ گئے, بچے حافظ بن گئے, عالم بن گئے, عالم اور مفتی زندہ ہو گئے, حلال کمائی کا نظام, حلال کھانے کا نظام, حلال کھانے کی فکر, تقریبات میں سنتوں کا اہتمام, خوشی اور غم کے موقع پر اللہ پاک کے حکموں کی رعایت, یہ سب چیزیں زندہ ہونا شروع ہو گئیں دعوت کی محنت کی برکت سے. تو اس لیے دعوت کی محنت کو اللہ پاک نے بڑی اہمیت دی ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کی بڑی ضرورت ہے. پوری امت اس کی ضرورت مند ہے. اس وقت امت کا ہر فرد, مرد اور عورت, سب اس کی ضرورت مند ہیں. اس کے لیے چونکہ اس کی ضرورت جیسی ہوتی ہے ویسے اس کے اثرات ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اس کی اہمیت بھی ویسی رکھی گئی, اس کی فضیلت بھی ویسی رکھی گئی. جو آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے, کتنا عظیم ہے اس کا جانا, کتنا پیارا ہے اس کا جانا اللہ پاک کو, کتنا محبوب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جانے والا, اللہ تعالیٰ کے محبوبین میں شامل ہو جاتا ہے بندہ, کتنا اللہ پاک اس کے عمل کو قیمتی بناتے ہیں, برکت عطا فرماتے ہیں. اس کے ایک ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب 7-7 لاکھ کے برابر کر دیا جاتا ہے. پہلے زمانے پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا لوگوں کو, جب آپ بولتے ہیں ایک سبحان اللہ کا ثواب 7 لاکھ ہوتا, ہنستے تھے, ارے پاگلوں کو دیکھو. ایک مٹھی جو اخلاص کے ساتھ میں دیا جائے تو احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا نا اس کا ثواب. احد پہاڑ میں کتنے پیس ہوتے ایک مٹھی کا, احد پہاڑ 17 میل کا ہے, کتنے پیس ہوتے, 7 لاکھ ایچ ہوتے. دماغی کام نہیں کرتا بیوقوفوں کا, چونکہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف نہیں ہے. اللہ کیا کر سکتا ہے, اللہ قدرت والا ہے بھائی. اللہ نے کہہ دیا میں 7 لاکھ دے دوں گا, تو اس کے لیے 7 لاکھ کیا ہے, تمہارے واسطے کچھ بھی ہوں گا. اس کے لیے 7 لاکھ کچھ نہیں ہے, 7 کروڑ کچھ نہیں ہے, 7 ارب کچھ نہیں ہے, 7 بلین کچھ نہیں ہے, 7 ٹریلین کچھ نہیں ہے. وہ ایک ایک عمل پر, ایک ایک قدم پر, ایک ایک سبحان اللہ پر 7 ٹریلین دے دے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. اور اس کے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے, کوئی شارٹیج ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کو ہے جس کے پاس لمٹ نہیں ہے کوئی, جس کے خزانوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جس کے عطا کی کوئی لمٹ نہیں ہے. عطان غیر ممنون, غیر مجزوز, جزا کریں کاٹنا, غیر منقطع عطا, جتنی چاہے دے دے. تو انہوں نے اپنی محبوبیت ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بندہ میرے کو اتنا پیارا ہے اس کے ہر ہر قدم پر یہ دوں گا, یہ بندی اتنی پیاری ہے کہ اس کے ہر ہر عمل پر یہ ثواب ملے گا, اس کے سبحان اللہ پر یہ ثواب ہے, اس کے سفر پر یہ ثواب ہے, سفر میں بخار آ گیا تو اس پر یہ ثواب ہے, سفر میں سر کا درد ہو گیا اس پر یہ ثواب ہے, سفر میں چوٹ لگ گئی اس پر یہ ثواب ہے, سفر میں گرد و غبار لگ گیا اس پر یہ ثواب ہے. تو بولے اس زمانے میں تو گرد و غبار ہی نہیں لگ رہا, بہت صاف ستھرے ہیں. آپ سمجھ رہے نہیں لگ رہا, بول کے اگر نہیں لگ رہا تو نہاتے کہیں کوئی پھر مت نہ ہو. لگتا ہے, صرف لگتا ہی نہیں بلکہ جمتا بھی ہے, نہیں تو پسینہ میل کہاں سے نکلتا ہے. پھر لگتا ہے ابھی بھی, یہ مت سمجھو نہیں لگتا. جو پولیشن ہے اللہ میاں کے پاس تو ذرہ ذرہ محسوب ہے بھائی. وہ غبار بولے تو یہ تھوڑی ہے کہ غبار میں ہی سٹے بندہ جا کے, جو باہر کا غبار ہوتا ہے. جو پولیشن ہے وہ پولیشن بھی غبار میں, غبار ہی چھے. پولیشن کس کو بولتے, اس کا اردو کیا ہے پولیشن کا, غبار ہی چھے. جب گاڑی چلے گی تو کچرا تو نکلے گا, جب گھوڑا چلے گا تو بولو براس تو ہوگا, پولوشن کیسا نہیں رہتا. تو جو ناک میں چلا جائے اس کا اثر اس پر مقتو رہتے, جو پیٹ میں چلا جائے جہنم آرام ہے, جسم کو لگ جائے جہنم کا دھواں اور وہ جمع نہیں ہو سکتے, جہنم کا پولوشن. اب غبار بولے تو تب سمجھ میں نہیں آئیں گا, پولوشن بولتے سمجھ میں آ جائیں گا. جہنم کا پولوشن اور دنیا کا پولوشن دونوں جمع نہیں ہو سکتے اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں جس کو پولوشن پہنچ گیا, جتنا زیادہ عمل بڑا ہوتا ہے اللہ کے پاس محبوب ہوتا ہے, فضیلت اتنی ہوتی ہے. زیادہ فضیلت ہونا زیادہ محبوب ہونے کی علامت ہے, یہ بتا رہے اللہ پاک. اور زیادہ محبوب ہونا اللہ کی رضا حاصل ہونے کے اسباب میں سے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، افادیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، مخلوق کی ضرورت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. زیادہ محبوب کیوں ہے اللہ کے پاس کوئی کام؟ مخلوق کی ضرورت ہے، تو میری مخلوق کی جتنی ضرورت جو پوری کرے گا اتنا زیادہ محبوب ہے مجھے. بتاؤ اس وقت امت میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ انسانیت میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پوری انسانیت میں ضرورت ہے. کیا دینداروں کے گھر، کیا بے دینوں کے گھر، ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول، ایسی گندگی عام ہو گئی ہے کہ ایمان کی محنت کی بہت سخت ترین ضرورت ہے. فتنوں کے زمانے میں صرف لا الہ الا اللہ فتنے سے بچانے والی چیز ہے. فتنے سے حضور پاک حضرت عثمان غنی کی روایت ہے نا فضائل اعمال کے اندر، یاد ہے، یاد آئی؟ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، فرمایا کیوں غمگین بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ علاج کیا ہے فتنے کا. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ میں نے پوچھ لیا تھا، اور وہ لا الہ الا اللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ والی معرفت، لا الہ الا اللہ والا یقین فتنے کے دلدل میں بھی آدمی کو بچا لے گا، دلدل میں سے بھی نکال لے گا. کیونکہ اس کی نظر مخلوق سے ہی ہٹ جائیں گی، مخلوق کی حقیقت اس پر کھل جائیں گی، عالم کی فنائیت اس پر کھل جائیں گی، دنیا کی بے ثباتی اس پر کھل جائیں گی، مزوں کی بے ثباتی اس پر کھل جائیں گی. مزے ہی تو ہے نا، حب دنیا ہی تو ہے نا جو فتنے میں ڈالتی ہے، حب عیش ہی تو ہے نا، مزے کی زندگی وہی تو فتنے میں ڈالتی ہے نا. تو حب عیش سے ہٹا دیتی ہے لا الہ الا اللہ کی محنت، مزوں سے ہٹاتی ہے لا الہ الا اللہ کی محنت، مجاہدے پر ڈال دیتی ہے، مجاہدے کے بعد آمادہ کر دیتی ہے، مجاہدے کو محبوب بنا دیتی ہے، مجاہدے سے جی لگا دیتی ہے. بس اگر کسی آدمی کو مجاہدے سے جی لگنا آ جائے، حب العیش نکل جائے، فتنے سے بچ جاتا ہے، چاہے دجال کا بھی فتنہ کیوں نہ ہو. اس وقت دعوت کی محنت کی ضرورت ہر فرد کو ہے، حتیٰ کہ دیندار گھرانوں میں بھی اتنی ہی ہے، مذہبی گھرانوں میں اتنی ہی ہے، چاہے وہ دائیوں کے گھرانے ہوں، چاہے وہ عالموں کے گھرانے ہوں، چاہے وہ مشائخین کے گھرانے ہوں، حفاظ کے گھرانے ہوں، چاہے حافظ کی پرسنالٹی ہو، چاہے عالم کی پرسنالٹی ہو، چاہے کچھ ہو، سب کو محنت کی اس وقت ضرورت ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ پر محنت کی بنیادی طور پر ضرورت ہے، کیونکہ وہ فتنے سے نکالے گی. تو ساری امت مسلمہ کو فتنے سے نکالنے کی ضرورت ہے. تو امت کی ضرورت کے اعتبار سے محبوبیت ہوتی ہے اللہ کے یہاں، اور اللہ کے تقرب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت ہوتی ہے. دعوت کی محنت کی، اور اللہ کی طرف بلانے کی محنت کی، اور اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کرنے کی محنت کا جو قرب ہوتا ہے وہ الگ ہے بالکل. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر عمل کا قرب الگ ہے. نماز سے جو قرب ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، روزے کا جو قرب ہے وہ روزے سے ملے گا، کسی اور چیز سے نہیں ملے گا، زکات کا جو قرب ہے وہ زکات سے ملے گا، وہ کسی اور عمل سے نہیں ملے گا، حج کا جو قرب ہے وہ حج سے ہی ملے گا، وہ کسی اور عمل سے نہیں ملے گا. یہ جو اعمال لگائے ہوئے ہیں لائن میں مختلف زندگیوں میں مختلف شکلوں سے، ان کا خاص خاص قرب ہے، اور خاص خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ دوسری چیز سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. وہ تو دعوت کے ذریعے سے جو قرب ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملنے والا ہے. تو جس طرح کا قرب اللہ کے پاس ہے اس طرح کی فضیلت ہے وہ. قرب کی نوعیت کو، محبوبیت کو بتانے کے واسطے فضیلت ہوتی ہے. تو اگر فضیلت کسی چیز کی بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرب خاص ہے بہت. اور بعض مرتبہ قرب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ کمپلسری کرنا ہوتا ہے کہ یہ لائن کا قرب تو تجھے لینا ہی پڑے گا، تو وہ کام چھوٹنے پر وعید ہوتی ہے. تو اس لیے دعوت کی محنت کے چھوڑنے پر، دین کی محنت کے چھوڑنے پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے چھوڑنے پر جو اتنی وعید ہے، آپ کو شاید کسی اور چیز میں ملے. شدید ترین وعید ہے، سخت دھمکیاں ہیں، نقصان کی خبر ہے. چونکہ پتہ ہے کہ یہ اگر قرب سے یہ بندہ محروم رہے گا، اس کا نقصان یہ برداشت نہیں کرے گا کل کے دن. صرف میدان حشر میں 1000 سال کی مصیبت سے بچنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دعوت کی محنت میں حصہ لیتا تھا کہ نہیں لیتا تھا. یہ کس نے لکھا ہے؟ یا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت علی سے نقل کرتے ہیں. کہ جو 50,000 سال کا دن ہے، تو 50 مواقف ہیں اس کے, ہر موقف 1000 سال کا ہے, اس میں ایک موقف تو اسپیشل امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے. اس 1000 سال آرام سے اگر حشر میں گزرنا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے محنت دین کی کی نہیں کی 1000 سال. تو خیر وہ تفصیلات میں جانا نہیں ہے, اب صرف میں یعنی بھائیوں بہنوں جس بات کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے, موقع دیا ہے, ٹائم دیا ہے, صحت دی ہوئی ہے, جیسی بھی ہے سہولتیں دی ہوئی ہیں, جیسی بھی ہیں انہی کے ساتھ انہی کے ہوتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا ہے. رکاوٹیں بھی بہت سے ہم کو محسوس ہوتی ہیں, یہ رکاوٹوں کو اوائڈ کرنا ہے, ان کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے, ان کو آگے پیچھے کرنا ہے, ان کو مینج کرنا ہے, اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا ہے, اپنے گھر والوں کا ذہن اپنے ساتھ جانے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بنانا ہے, اور ہمارے بغیر بھی ان کو جانے کے لیے بنانا ہے. 4-4 مہینے کے لیے جائے وہ, 4 مہینے کوئی چیز نہیں ہے اس زمانے میں. 4-4 مہینے تو بعض اوقات خالی روزی تلاش کرنے میں لگ جا رہے ہیں, نوکری تلاش کرنے میں لگ جا رہے ہیں, تلاش میں لگ جا رہے ہیں. نوکری ملنے کے بعد خالی 4 مہینے کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں. نوکری مل گئی نا, 4 مہینے کر لے کے بیٹھ جاؤ, ایسا بھی نہیں ہے نا, کرتے ہی رہنا ہے زندگی بھر اس کو. اور اگر نوکری نہیں ملی تو نوکری کی تلاش میں 4 مہینے نکلتے, بعض بڑھتا ہوا کئی کئی سال تک بھی نکل جا رہے ہیں. 4 مہینے کیا چیز ہے؟ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کا ذہن اپنے گھر والوں کا بناؤ. ہر ساتھ ہر بہن, جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں یہاں پر, ہر بہن سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے گھر کے جو مرد ہیں ان کے بارے میں پہلے آپ مائنڈ سیٹ آپ کرو کہ اللہ کے راستے میں یہ 4-4 مہینے جائیں گے. جو بھی میرے گھر میں مرد ہوتے ہیں, جس میں والدین بھی, والد بھی ہو سکتے ہیں, جو شوہر ہے وہ بھی, جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی, بھائی اگر ہے تو وہ بھی. اور گھر میں سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہی اپارٹمنٹ میں ہونا ضروری نہیں, گھر میں ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کے ساتھ یعنی ملنا جلنا ہے, آنا جانا ہے, وہاں پہ حیات ہیں, زندہ ہیں, وہ ان پہ محنت کی جا سکتی ہے. محنت کریں اللہ کے راستے میں 4 مہینے یہ جائے, اور ظاہر ہے کہ وقت لگے گا اس کو. ذہن بنانے میں وقت لگتا ہے, مزاج بنانے میں وقت لگتا ہے, تشکیل میں وقت لگتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں ہم ارادہ کرتے ہیں اور نام لکھا دیتے ہیں, اس کے بعد جا کے ان پر محنت کرتے ہیں کہ جلدی سے اس کو عمل قابل عمل بنانا ہے. 4-4 مہینے کے لیے ان کا ذہن بناؤ, اور خود اللہ کے راستے میں 40-40 دن کے لیے جاؤ. چونکہ یہ زیادہ تر تو پرانی خواتین ہیں, یہاں پہ کام کرنے والی خواتین ہیں, امید ہے کہ سب کے 10 دن لگے ہوئے ہوں گے. اور اگر نہیں لگے ہوئے ہیں, کچھ نئی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان سے درخواست ہے کہ پہلی فرصت میں سہ روزہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی جائیں, سہ روزہ کی جماعتیں بنائیں, اور بھائی 3 دن کے لیے چلو چلتے ہیں. 3-3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانا اور اللہ کے نبی کے تعلق میں جانا, ان کا حق سمجھ کے جانا, ان کا حق ادا کرنے کی نیت سے جانا, یہ ان کا حق ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر, امت کے مردوں پر, امت کی عورتوں پر, کہ وہ اللہ کے راستے میں جائیں. کیونکہ اللہ کے راستے میں جانا اللہ کے نبی کی نصرت مار دی گئی ہے, اور اللہ کے نبی کی نصرت کو نبی کے حقوق میں بیان کیا گیا ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانے طے کریں کہ 3-3 دن کے لیے ہم بھی جائیں گے, سہ روزہ کے لیے جماعتیں جائیں, اللہ کے راستے میں جائیں قریب قریب. پھر اس کے بعد 10-10 دن کے لیے جانا ہوتا ہے, فوری طور پر نہیں, اس کا ایک ٹائم ہے. بڑوں کی ترتیب سے آپ کو پتا چل جائے گا, وہ بتاتے ہیں آپ کے سامنے کہ کیا ہے. جب 10 دن سے فراغت ہو جائے تو پھر دوسرے موقع پر 40 دن کے لیے جانا ہے. 3 مرتبہ جب 10-10 دن جاتے ہیں تو پھر 40 دن کی نوبت آتی, پھر 40-40 دن جائیں. پھر بیرون ملک کے بھی اللہ پاک راستے بنا دیتے ہیں, جیسے دیکھو ماشاءاللہ ہمارے سامنے, ہمارے پاس بیرون کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے, دبئی کی جماعت آئی ہوئی ہے. لوگ دبئی جاتے ہیں تفریح کرنے کے واسطے, یہ لوگ دبئی سے آئے ہوئے اللہ کے راستے میں. کتنی بڑی بات ہے, کتنی خوشی کی بات ہے. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں یہ, کیسے خوش نصیب کپل ہیں یہ, یہ بہنیں خوش نصیب ہیں, یہ بھائی خوش نصیب ہیں. ہم ان کی صورتوں کو دیکھ کے اللہ سے مانگے کہ پروردگار تو ہمیں بھی اپنے راستے میں چلا, ہمیں بھی اللہ کے راستے میں تو دبئی لے جا, ہمیں بھی اللہ کے راستے میں تو ملکوں کو لے جا. اس وقت ضرورت ہے ملکوں میں جانے کی, ضرورت ہے بلغاریہ جانے کی, ضرورت ہے جناب مختلف ساؤتھ افریقہ کے مختلف ممالک میں جانے کی, اور ضرورت ہے ایسے بہت سے علاقوں کے اندر جہاں صرف امریکن جا سک رہے ہیں, دوسرے نہیں جا سک رہے ہیں. وہاں تقاضے آ رہے ہیں کہ بھائی امریکہ والی جماعت بھیجو. ظاہر ہے کہ جہاں مردوں کی جماعت کے تقاضے ہیں تو وہاں عورتوں کی جماعت کے بھی, مستورات کی جماعت کے بھی تقاضے ہیں. تو میری بہنوں بڑی ضرورت ہے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانے کی. یہ زندگی کب تک وفا کرے نہیں بول سکتے, اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک ہم رہنے والے ہیں, کب تک نہیں. موت آنے سے پہلے پہلے تھوڑی سی دین کی محنت ہو جائے, اس دین کی محنت میں مخلوق کی خدمت ہو جائے, مخلوق کے سامنے اللہ کی بڑائی ہم سنا دیں, ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہو جائے, مخلوق کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہو جائے. ہم چاہیں کہ ایک ایک بندی کے سامنے ہم دین کی بات سے کہہ دیں اور ایک ایک بندی کو اللہ کی طرف ہم بلائیں, یہ جذبہ ہو ہمارا. اور اس کے واسطے ہم کو سفر کرنا پڑے گا, ہم سفر کے لیے آمادہ ہوں, اس کے لیے ہمیں پیسہ لگانا پڑے گا, اس کے لیے ہم آمادہ ہوں, اس کے لیے اپنے گھر کا طور طریق اور اپنے گھر کا انداز اور سیٹ اپ ان سب چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہم تیار ہوں. ایک تسلسل ہے اس کے اندر کہ ہم کو اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے. اگر امریکہ میں رہے تو کیا ہوا, امریکہ میں تو کام کی سہولت زیادہ ہے, امریکہ میں تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں, امکانات اور پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم جہاں بھی ہوں مسلمان, اس کو دین کا کام کرنا ہے. تو اللہ کے راستے کی محنت, اس کے فضائل اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا ہے کہ جیسے یہ مستورہ کی جماعت آئی ہوئی ہے, ہم سارے کے سارے مستورہ جماعت میں جانے والے ہو جائے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, محرموں کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں جانے کے ہم عزائم کریں. انشاءاللہ تعالی ہم عزائم کریں گے, اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب, اللہ کے اتنے ہی زیادہ محبوب بنیں گے, اور اللہ کو ہم پر پیار آ جائے گا, اللہ فضل فرما دیں گے, رحمت کی نظر فرما دیں گے, ہماری قسمت چمک جائے گی, ہماری نسلوں کی بچوں کی قسمت چمک جائے گی, اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے گی, اللہ پاک اس دنیا میں بھی ہمارے کام بنائیں گے اور ہر ہر قدم پر غیبی تائید کو شامل حال فرمائیں گے. دین کی محنت اللہ کی مدد کو لینے کا یقینی سبب ہے, یقینی راستہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہر گھر میں پریشانیاں ہیں, ہر گھر میں لوگ احوال کے اندر ہیں, تو یہ بھی چیزیں انشاءاللہ دور ہوں گی. اس کے لیے نہیں کرنا ہے, کرنا تو صرف اللہ کے لیے, کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اس لیے کرنا تو میری ایمان کی ضرورت ہے, اس لیے ہدایت میں کمال آ جائے, اس لیے کرنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لیے, کرنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے. اللہ پاک نے ایک ذمہ داری مجھ پر دی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکات یہ ہیں, اس کے ثمرات اور نتائج یہ ہیں کہ اس سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فائدے ظاہر فرماتے ہیں, رحمتیں, برکتیں, نصرتیں اور مددیں متوجہ ہوتی ہیں, اللہ پاک راستے نکالتے ہیں, پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں, اسباب میں اللہ پاک اضافہ فرما دیتے ہیں, اسباب کو سبب راحت بنا دیتے ہیں, کیونکہ سبب دینا بھی اللہ کا ہی کام ہے, سبب سے راحت ملنا بھی اللہ کا ہی کام ہے. وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى, وہی غنی کرتا ہے, وہی راحت پہنچاتا ہے. اقنا کا ایک ترجمہ راحت پہنچانے کے ہے. اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ سبب مل جانا, سامان مل جانا, مال مل جانا الگ ہوتا ہے, اور پھر اس سے راحت ملنا الگ ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو مال ملا لیکن مصیبت مل گئی, مال ملا لیکن پریشانی میں آ گئے, مال ملا لیکن اتنی زیادہ تنگی ہو گئی کہ خودکشی پر آ گئے, سوسائٹنگ پر آ گئے. سب سے زیادہ خودکشی کے اسباب مال والوں میں ہوتے ہیں, خودکشی مال والے زیادہ کرتے ہیں, پریشان حال زیادہ نہیں کرتے ہیں. مال میں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اس میں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى, وہی غنی بناتا ہے اور وہی راحت بھی پہنچاتا ہے. تو اللہ پاک جو چیز جس حالت میں ہمیں رکھے ہیں اس میں راحت بھی پہنچائیں گے, یہ دنیاوی برکات ہیں, اس کی دنیا میں بھی اللہ پاک کی مدد ہوگی. اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں, ہم سب عزم کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں گے, سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم بھائیوں کو بھی توفیق دے, بہنوں کو بھی توفیق دے. جتنی بہنیں تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ ہر کوئی اپنا بھی نام اور اپنے گھر والوں کا نام بھی لکھائے, چار چار مہینے کے لیے نام لکھائیں گھر والوں کے, چالیس چالیس دن کے نام لکھائیں. اور جو پرانی خواتین مستورات ہیں کام کرنے والی, ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی چالیس دن کی ترتیب لکھائیں اور دس دن کی ترتیب لکھائیں. اور جو نئی بہنیں آئی ہوئی ہیں جو کبھی نہیں گئی اب تک جماعت میں, ان سے درخواست ہے کہ وہ تین تین دن کی تشکیل اپنی بھی کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے تشکیل فرمانے.